पास ताकीद के साथ अभी इन्होंने ऐलान के दौरान भी कहा जितना हो सके आगे आगे तशरीफ ले आइए ताकि बाद में आने वालों को जहमत ना हो। जो थोड़ा बहुत भी स्पेस अगर आपको नजर आ रहा है अपने आगे तो उसको फिल करने की कोशिश करें ताकि मैक्सिमम अफराद अकोमोडेट हो सकें। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الامام المنتظر والحجه الثاني عشر واللعنه الدائمه الباقيه على اعدائهم اجمعين من يوم ظلمهم الى قيام يوم الدين اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه يعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وعلى آله. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صلوات على محمد وآل محمد. برادران عزیز سے پہلے کہ آج کی گزارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں میں ان والنٹیئرز کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ جو عزاداروں کی خدمت کے لیے مختلف ڈیوٹیز کو انجام دے رہے ہیں چاہے وہ پارکنگ کے ایریے میں مومنین کی گاڑیوں کو صحیح طرح سے پارک کرانے میں مدد کر رہے ہوں چاہے وہ نیاز بنانے میں ہیلپ کر رہے ہوں چاہے وہ دسترخوان بچھانے میں ہیلپ کر رہے ہوں چاہے وہ نیاز سرو کرنے میں ہیلپ کر رہے ہوں اور چاہے وہ مجلس کے بعد امام بارگاہ کو صاف رکھنے میں اپنی اپنی خدمتیں پیش کر رہے ہوں اس لیے کہ یہ طے شدہ ہے کہ اگر ہم سب کو مجلس میں آنے کا ثواب ملتا ہے تو انہیں مجلس منعقد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور یہ چھوٹی سی عادت نہیں ہوتی ہے پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور انہیں اور زیادہ محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہمارے ان جوانوں کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام یا کنٹریبیوشن اسلام کے حوالے سے ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے بہت مختلف جگہوں پر ہمیں چوتھے امام کی زندگی سے سبق ملتا ہے لیسنز ملتے ہیں چوتھے امام کی زندگی عزاداری کی ترویج میں گزری ہے چوتھے امام کی زندگی دعاؤں کے ذریعے سے پروردگار سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کا طریقہ سمجھانے میں ان کی زندگی گزری ہے اسی طرح سے چوتھے امام کی زندگی سوشل سروس میں گزری ہے چوتھے امام نے اپنی زندگی سوشل ورکر کی حیثیت سے گزاری ہے اور آپ چوتھے امام کی زندگی میں یہ پڑھتے ہوں گے اور یقیناً آپ نے علماء سے سنا بھی ہوگا میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے خاص گزارش کر رہا ہوں بزرگان تو واقف ہیں کہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے داستان راستان یہ سچی کہانی ہے جس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہوا شہید متحری کی بڑی معرکۃ العرا کتاب ہے حالانکہ مختلف اسٹوریز ہیں کہ جس کو انہوں نے اس میں کمپائل کر دیا ہے مگر واقعاً بہت ہی عمدہ سلیکشن ہے اس میں بھی شہید متحری نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ چوتھے امام باقاعدہ حج کے قافلوں میں شرکت کرتے تھے حج کرنے کے لیے معصومین کا جانا یہ تو ایک بہت کامن چیز ہے معصومین بڑے تسلسل کے ساتھ تواتر کے ساتھ حج پر جایا کرتے تھے مگر چوتھے امام کی سیرت میں یہ خاص ملتا ہے کہ چوتھے امام حج کے قافلے کو جوائن کرتے تھے اور ایسے قافلے کا انتخاب کرتے تھے کہ جہاں انہیں کوئی جاننے والا نہ ہو اور پرپز اور مقصد صرف یہ تھا کہ وہ جو حاجی جا رہے ہیں ان کی وہ خدمت انجام دیں اور ایسا ہوا کہ بعض دفعہ اس طرح سے ہوا کہ چوتھے امام خدمت کر رہے تھے اور کسی اور کی نظر پڑ گئی ظاہر ہے کہ قافلے مختلف مقامات پر ٹھہرتے ہیں تو نظر پڑ گئی کہ ارے یہ چوتھے امام اور یہ حاجی بیچارے پہچانتے نہیں ہیں اور یہ خدمت کر رہے ہیں اور خدمت ان سے لے رہے ہیں اس لیے کہ نہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ شخصیت کون سی ہیں تو باقاعدہ انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ تم کس سے خدمت لے رہے ہو، کہ تمہاری خدمت جو کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ کہا کہ نہیں، ہمیں کیا پتا، ہے بہت نیک آدمی، بہت متقی، بہت پرہیزگار، قافلے میں جو شخص جہاں ضرورت مند ہو اس کی خدمت کے لیے آ جاتا ہے۔ کہا کہ یہ معلوم ہے فرزند رسول ہے، یہ معلوم ہے کہ حسین کا بیٹا ہے، زین العابدین ہے۔ اور جب لوگوں نے پہچانا ہے تو اس کے بعد پھر چوتھے امام سے وہ آ کر کہتے ہیں کہ مولا اگر آپ خدمت کر رہے ہیں، یہ ہم گنہگار اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں، ایسا نہ کہ کہیں آپ کے بارگاہ میں ہم نے کوئی جسارت کر دی ہو۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، بس اب اتنا ضرور ہے کہ آن ورڈ میں تمہارے ساتھ سفر نہیں کر پاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اب میں کوئی اور ایسا قافلہ ڈھونڈوں گا کہ جہاں کوئی جاننے والا نہ ہو۔ اس لیے کہ خدمت جو ہے وہ چوتھے امام کی زندگی میں اس طرح سے شامل ہے کہ چوتھے امام اور خدمت جدا نہیں ہو سکتے۔ آپ راتوں کو سنتے ہیں کہ چوتھے امام جایا کرتے تھے مختلف گلیوں میں، مختلف ان گھروں پر جا کر کھانا پہنچایا کرتے تھے اس انداز سے کہ چوتھے امام کی پشت پر روٹیوں کا بار ہوتا تھا۔ یعنی یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ باقاعدہ روٹیوں کا بار اپنی پشت پر لاد کر چوتھے امام مختلف گھروں پر جاتے تھے، اور جاتے وقت اپنے چہرے کو ڈھک لیا کرتے تھے، نقاب کر لیا کرتے تھے، تاکہ انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ کون آیا اور کون خدمت کر کے چلا گیا۔ اور یہ باقاعدہ چوتھے امام کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ جب چوتھے امام اس انداز سے جاتے تھے تو وہ دور سے یتیم بچے اپنے گھروں سے باہر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، وہ گٹھڑی والا آ گیا، وہ گٹھڑی والا آ گیا، وہ گٹھڑی والا آ گیا، مبارک ہو۔ یہ انداز، یعنی چوتھے امام کی پشت پر جو نشانات ہیں تازیانوں کے تو ہیں، مگر یہ چوتھے امام نے جو خدمت میں یہ بوریاں اٹھائی ہیں ان کے نشانات بھی چوتھے امام کی پشت پر موجود تھے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ یہ ہمارے ائمہ کرام کا طریقہ کار تھا کہ وہ باقاعدہ ان سروسز کے اندر اپنے آپ کو پیش کیا کرتے تھے۔ یہ جتنے نوجوان دوست میرے یہاں پر کام کر رہے ہیں وہ اس بات کو یاد رکھیں، وہ آل محمد کی تعلیمات سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، یہ بھی توجہ کریں۔ اگر مجلس کی آواز ان تک نہیں پہنچ پاتی تو چلیے، ہو سکتا ہے کہ میری طالب علمانہ گزارشات کے اندر تو شاید اتنا وزن نہ ہو مولانا نقوی صاحب یا جیسے مولانا علی مرتضیٰ زیدی صاحب یا دیگر علماء کرام کہ جن کے بیانات نیٹ پر موجود ہیں، آپ ان سے بھرپور استفادہ کرنے کے پابند ہیں۔ اس لیے کہ علوم آل محمد سے آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے، لیکن اگلا مرحلہ کہ جو کام آپ کر رہے ہیں واقعاً اس کی تعریف کیے بغیر چارہ نہیں ہے، کہ یہ ائمہ کرام کی تعلیمات پر عملی طور پر اس کو پریکٹس کرنے کا اعلان ہے کہ ہم فقط نعرہ نہیں لگاتے، ہم عملی طور پر آل محمد کے تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ مجھے یاد ہے میرے استاد آغا روحانی صاحب، وہ کئی مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں حج کے دوران، ان کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہت سے ہوتے ہیں کہ جو حج کرتے ہیں اور حج کرنے کا ثواب لیتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو حج کروانے کا ثواب لیتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے ہوتے ہیں جو عزاداری کرنے کا ثواب لیتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو عزاداری منعقد کروانے کا ثواب لیتے ہیں۔ یہ سبیلوں کے اوپر جو ہمارے دوست خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں، یہ اپنے وقت کا بہترین یوز کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں۔ ورنہ اچھا، بہت ساری چیزیں کبھی کبھی لگتا ہے، یہ کراچی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، مگر کچھ احباب بڑی پیاری بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ممکن ہے کہ آج کے زمانے میں جب پانی اتنا کامن ہو گیا، پانی کامن ہو گیا سے مراد اویلیبلٹی کے حوالے سے، ورنہ تو نیکسٹ ورلڈ وار کا خطرہ اسی کے اوپر ہے کہ اب شاید جنگیں جو ہیں وہ پانی کے اوپر ہوا کریں۔ لیکن تو پینے کا پانی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، مختلف گھروں میں مل رہا ہے، منرل واٹر اویلیبل ہے، یہ اویلیبل ہے، دکانوں پر اویلیبل ہے، تو پھر سبیل کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ سبیل فقط پانی پلانے کا اعلان نہیں ہے، حسین سے محبت کا بھی اعلان ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے جوانوں کی گرومنگ ہوتی ہے۔ یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے جوان سبیلوں پر سیکھتے ہیں، جب پانی بنانا، پانی تیار کرنا، اگر پانی میٹھا نہیں ہے تو اسے میٹھا بنانا، ہر جگہ تو یہ چیز اویلیبل نہیں ہوتی ہے، کس طرح اسے شیریں بنایا جائے، کس طرح سے شربت بنایا جائے، کس طرح سے مختلف فلیور اس میں ڈالے جائیں، اور پھر کس طرح سے لوگوں کے سامنے اسے پیش کیا جائے حسینی محبت کے جذبے سے مملو ہو کر۔ جب یہ کام کیا جاتا ہے تو ہمارا جوان بہت ساری چیزیں عملی طور پر سیکھنے لگتا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بچوں کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ سبیل پر کھڑے ہو کر ہمیں گلاس میں پانی ڈالنے کا شرف حاصل ہو جائے، یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہم پانی بند کرنے والوں میں سے نہیں ہے، پانی پلانے والوں میں سے۔ یہ بہت ہی عملی چیزیں ہیں جو تربیت کے عنوان سے بہت ضروری ہیں۔ میں گزارش، آدمی انسان اپنا اگر وقت ضائع کرنا چاہے تو مختلف بہت سارے لاب و لاب کے کام ہیں کہ جن میں اپنا وقت ضائع کر سکتا ہے، لیکن یہ جو عملی تربیت کربلا کے ذریعے سے اور عزاداری کے ذریعے سے ہمارے جوانوں کو حاصل ہوتی ہے، یہ کام نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے. واقعاً افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ جب ان چیزوں کو بہت زیادہ ریفلیکٹ نہیں کیا جاتا ہمارے اکیڈمیا کے اندر، ورنہ یہ چیزیں ریفلیکٹ کرنے والی ہیں. میں نہیں شکوا اور شکایت کرتا ایسے اسکولوں کا اور ایسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کا کہ جن کا ہمارے تشیعوں سے کوئی تعلق نہیں، حسین سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. مگر دکھ ہوتا ہے جب تھرو آؤٹ دا ورلڈ کرنے والے کرتے ہیں، لیکن جو اگنور کرنے والے ہیں ان کو تو اپنے اداروں کے اندر ایک یوم حسین منعقد کرنا بھی بہت بھاری لگتا ہے، چاہے وہ زندگی بھر حسین کا نام لے رہے ہوں. مگر اس کے باوجود ایسے بھی افراد ہمارے سامنے ہیں، میری اپنی نگاہوں کے سامنے، کہ جو یوم حسین منعقد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. ورنہ یہ مضمون کا عنوان ہونا چاہیے، جس طرح سے ایسز لکھوائے جاتے ہیں بچوں کو. اور مجھے خوشی ہے کہ ورک شاپ جو کل ہو رہی ہے اس کے اندر ہمارے نوجوانوں کو اس حوالے سے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ صاحب یہ سارے کام بھی کرنے ہیں، ورک شاپ ہو رہے ہیں، کوئز ہو رہے ہیں، لیکچرز ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. مگر یہ فقط مدرسے کے عنوانات نہ بنے، یہ بن جائیں ہمارے اکیڈمکس کا حصہ. یعنی جب یہ لکھا جا سکتا ہے مضمون اور عنوان اس کا یہ ہو سکتا ہے، ایسے جب لکھا جاتا ہے کہ مائی فیوریٹ کرکٹ میچ، جب یہ ہو سکتا ہے کہ مائی ہیرو، اور جب مائی ہیرو کے اندر دوسرے 10 دنیاوی ہیرو آ سکتے ہیں تو ہیرو کی پیرس میں حسین مظلوم کا نام کیوں نہیں آ سکتا؟ اگر ہم میرے فیوریٹ کرکٹ میچ کے اوپر مضمون لکھوا سکتے ہیں اپنے بچوں کو، تو پھر میرے گھر میں مجلس کے انعقاد کے اوپر کیوں مضمون نہیں لکھوایا جا سکتا؟ کیوں ایسے نہیں لکھوایا جا سکتا؟ یعنی یہ ساری چیزیں بھی اگر ادب اور نثر اور نظم کا جو حصہ ہے وہ ہمارے اکیڈمکس میں شامل ہو جائے، تو یاد رکھیے گا کہ ہمارے جوان اور دلچسپی کے ساتھ، ہمارے بچے اور دلچسپی کے ساتھ ان تمام مضامین سے بھی واقف ہو جائیں گے، دین کے ساتھ ان کی دنیا بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی. اس جرائی کو ختم ہونا چاہیے. بس یہیں پر میں اپنی گزارشات اس حوالے سے موقوف کرتا ہوں. آئیے جو بات میں نے کل کہی تھی اسی سے اپنی بات کو جوڑوں کہ اگر ایک انسان اپنے اوقات کو ضائع کر کے اپنے سے پس کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دے تو پھر وہ شہادت نہیں ہے، پھر وہ ہلاکت ہے. شہادت نام ہے فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ موجود ہو اس کے اندر، اور پھر اس شان کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو قربان کر دے، وہ شہادت ہے. اور اگر اپنے سے پس کے لیے کسی ٹارگیٹ کو محور بنا کر، مرکز بنا کر اگر خود کو قربان کر رہا ہے، وہ شہادت نہیں ہے، پھر وہ ہلاکت ہے. میں نے بات کی دولت کی، اور علماء کرام ہی کے بیانات ہیں جو میں اپنے الفاظ میں آپ کے خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ اگر ایک انسان ہے وہ دولت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے تو دولت کیا ہے؟ چاہے سونا ہو، چاندی ہو، ہیرے، جواہرات، یہ جمادات ہیں، یہ پتھر ہیں. رنگوں کی وجہ سے کوئی سونا کہلاتا ہے، کوئی ہیرا کہلاتا ہے، کوئی یاقوت کہلاتا ہے، کوئی زمرد کہلاتا ہے، ورنہ ہیں تو پتھر. اور اگر ان کے لیے وہ قربان کرے تو انسان، انسان کے نیچے حیوان، حیوان کے نیچے نباتات، اس کے نیچے جمادات، تو تین درجے نیچے اتر کر وہ اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے. اور اگر کسی مرتبے اور رتبے کے لیے وہ اپنے آپ کو قربان کرتا ہے تو وہ تو مادی دنیا میں نظر آنے والی چیز بھی نہیں ہے. ایک امر اعتباری، ایک باہمی قرارداد، ایک ریزولوشن کہ جس کے نتیجے میں وہ بادشاہ بن گیا، یہ وزیر اعظم بن گیا، جب تک لوگ مان رہے ہیں، مان رہے ہیں، ماننے سے انہیں انکار کر دیں تو وہ عہدہ ختم، وہ عہدہ ختم. پھر کیا رہ گیا؟ وہی سیدھا سادہ آدمی. وہ بھی شرط یہ ہے کہ اتنے عہدوں کے بعد آدمیت اس کے اندر باقی رہ جائے، ورنہ یہ بھی کیا باقی رہے گی؟ جو کل میں نے گزارش بھی کی تھی، الہی عہدوں میں اور دنیاوی عہدوں میں فرق یہی ہے کہ الہی عہدے لوگوں کے ماننے پر موقوف نہیں ہے، لوگ مانے نہ مانے وہ حقیقت ثابتہ کی طرح سے اپنی جگہ پر موجود ہیں. اور دنیاوی عہدے جب تک لوگ مان رہے ہیں تب تک ٹھیک ہے، اگر لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو وہ عہدہ بھی گیا، وہ منصب بھی گیا، وہ چیئرمینشپ بھی گئی، وہ پریزیڈنسی بھی گئی، وہ منارخی بھی گئی، وہ وزارت بھی گئی، سب کچھ چلی گئی. ممکن ہے وزارت چلی جائے، اسارت آ جائے، گرفتار کر لیا جائے، دوسرا معاملہ ہو جائے، بالکل الٹا معاملہ ہو جائے، یہ سب بھی ہوتا رہتا ہے اور ہم دیکھتے رہتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں. تو ایک عرض غیر حقیقی پر خود کو قربان کر دینا اگر کسی عہدے کے لیے انسان مرا جا رہا ہے، ہاں خدمت کی نیت سے اگر وہ کام کرے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اسی کو ٹارگیٹ بنا کر اپنا کل ہم و غم کہ کسی طرح سے وہ عہدہ حاصل ہو جائے، یہ عہدہ حاصل ہو جائے، یہ بیکار ہے. اسلام کی نظر میں ایک بالکل امر اعتباری کے جو ایک عرض غیر حقیقی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس پر اپنے آپ کو قربان کر دیا. اور تیسری چیز کیا ہے کہ جس کے اوپر عام طور پر خود کو قربان کیا جاتا ہے، اس کے لیے محاورہ ہی مرنے کا ہے کہ میں تم پر مرا جا رہا ہوں، میں تم پر مٹا جا رہا ہوں، میں تمہارے عشق میں فنا ہوا جا رہا ہوں. जो आमतौर पर होता है, अच्छा बड़े बड़े आपको मिलेंगे। किसी तकरीर के अंदर मौलाना नकवी साहब ने लैला और मजनू का तस्करा किया था, लंदन के अंदर जूलियस सीजर का तस्करा ज्यादा मुनासिब होता है, यहां पर पता नहीं क्या होता है, अभी तक दरमियान में कुछ मिक्स प्लेट बननी चाहिए इसकी। लेकिन ये सारे जितने भी नमूने आपको नजर आते हैं वो क्या है, उनवाने इश्क वहां पर मौजूद है, और उस उनवाने इश्क की वजह से, चाहे वो इश्क हकीकी हो या ना हो, यानी उनवाने इश्क अगर आ गया, टाइटल तो है ना, चाहे दो नंबर माल सही मगर टाइटल तो यही है कि साहब हम इश्क में मौत के मुंह में जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं फना के इश्क में। अब यानी क्या वाकई इस्लाम मियां और बीवी के दरमियान मोहब्बत को अप्रिशिएट नहीं करता? मियां और बीवी के दरमियान मोहब्बत को अप्रिशिएट करता है, मगर मोहब्बत का उनवान लाकर वल्गैरिटी को इस्लाम प्रमोट नहीं कर सकता, इस्लाम उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता, इस्लाम को हाशी को कम से कम सपोर्ट नहीं कर सकता। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, इन्नल लजीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशा फिल लजीना आमनु लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरा, सूरह नूर 24वां सूरा। इरशाद होता है कि वो लोग जो पसंद करते हैं कि फहाशी फैल जाए किसी भी उनवान से, चाहे गीबत के उनवान से, चाहे वल्गैरिटी के उनवान से, चाहे किसी अंदाज से, इन्नल लजीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशा। ये भी तवज्जो कीजिएगा कि कुरान ये नहीं कह रहा कि जो ये काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो तो इससे भी आगे की बात है, जो पसंद करते हैं, जो साइलेंटली इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ साहब इतना मॉडर्नाइजेशन तो होना चाहिए, आप कब तक हिजाब में बिठा कर रखेंगे, आप कब तक पर्दा करा के रखेंगे, आप कब तक ये वैल्यूज की तस्वीर पढ़ेंगे, खत्म करें साहब, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। अब मॉडर्नाइजेशन के नाम पर बेपर्दगी को प्रमोट करना चाहिए। एक साहब ने तो बड़ी अजीब बात कही, अलबत्ता कराची के अंदर, मगर एक साहब ने एक बात कही, यानी आप देखिए लोग किस तरह से कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, मैं कभी कभी हैरत पैदा हो जाता हूं। क्या शीयत फरोग ही नहीं पा सकती जब तक हम ओरियानियत को फरोग ना दें? इन दोनों के दरमियान क्या लाजमी रिश्ता मौजूद है? इन दोनों के दरमियान क्या मुलाजमा है मंत्री के एतबार से कि जब तक आप बेहयाई को फरोग नहीं देंगे उस वक्त तक तशय्यो को फरोग नहीं मिल सकता? अच्छा ये किसी वहाबी ने कहा हो, किसी ऐसे ने कहा हो कि जो वाकई क्रिटिसाइज कर रहा हो, तशय्यो का मुखालिफ हो, ताकि तशय्यो को डिफेम करना चाहता हो, नहीं, जाहिरी तौर पर आले मोहम्मद का मानने वाला, अगर उसके बाद फिक्र किया है, फिक्र ये है कि भाई अगर आप तशय्यो की बात करते हैं, शीयत ऐसे माहौल में फरोग पाती है कि जहां पर ओपनली ये सारे काम किए जाते हो। अजब है, ये कैसे कंक्लूजन है कि जो ड्रॉ किए जा रहे हैं? परवरदिगार फरमाता है, इन्नल लजीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशा फिल लजीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरा। वो लोग जो पसंद करते हैं वो तो है ही, मगर जो पसंद करते हैं साइलेंटली अप्रिशिएट कर रहे हैं, अंतशी अल्फा ऐशा कि फहाशी फैल जाए मोमिनीन के दरमियान, लहुम अजाब अलीम फिर दुनिया वाले आखिरा, उनके लिए दर्दनाक अजाब है दुनिया में भी आखिरत में भी, उस पेन को फील करेंगे, सिर्फ आखिरत में नहीं दुनिया के अंदर भी उन्हें इस बात को फील करना पड़ेगा। बहुत से अफराद कभी कभी आकर ये भी कहते हैं कि मौलाना आपने यूनिवर्सिटी देखी हुई, अब कई मौलाना है जिन्होंने यूनिवर्सिटी देखी हुई है, अब आप तो कम से कम ये बहुत जो पुरानी बातें हैं उनको प्रमोट करना बंद कर दें। मैं सूरह एहज़ाब की आयतों को कहां ले जाऊं, मैं सूरह मुबारक नूर को कहां ले जाऊं, किस जगह पर, किस संदूक में बंद करके उसे कुफ्र लगाकर खत्म कर दूं, कैसे कर दूं? मुमकिन नहीं है। जो चीज परवरदिगार आलम ने हराम की है उसे कोई हलाल नहीं कर सकता, चाहे वो दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज देख ले, इस बात का इम्कान नहीं है। बरादरान अजीज, हलाल मोहम्मदिन हलाल इला यौम अल-क़ियामा व हराम मोहम्मदिन हराम इला यौम अल-क़ियामा। जो मोहम्मद का बयान करदा हलाल है वो कयामत तक हलाल है, जो मोहम्मद का बयान करदा हराम है वो कयामत तक हराम रहेगा। जरूर भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। और मैं कोई तफसील में नहीं जा रहा, वाकई इसी के ज़ेल में मैं आपसे गुजारिश करूं कि वाकई ये जो टेम्पररी निकाह है अब वो इस्लाम ने हलाल किया है, उसको कोई हराम कर सकता है? निकाह मुअक्कद उसे इस्लाम ने हलाल किया है, उसे हराम नहीं किया जा सकता। हिजाब इस्लाम ने वाजिब किया है, उसके अदम वुजूब का फतवा नहीं दिया जा सकता। ये खुद हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनसे किसी ने सवाल किया कि भाई आप क्या फरमाते हैं अक्द मुअक्कद के बारे में, टेम्पररी मैरिज के बारे में, ये जो अक्द मुअक्कद है उसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? कहा कि पैगंबर अकरम ने उसे हलाल किया है, लिहाजा वो हलाल है। ये इस तरह की रिवायत नहीं पड़ रहा, تو ان سے سوال کرنے والے نے کہا لیکن آپ کے والد محترم نے تو اسے حرام کیا ہے. کہ مجھے نہیں معلوم تمہارا کیا حال ہونے والا ہے, میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے حلال کیا, تم کہہ رہے تمہارے باپ نے حرام کیا ہے. جس چیز کو اللہ کے رسول نے حکم خدا کی روشنی میں حلال کیا ہو اسے کوئی بھی کیسے حرام کر سکتا ہے؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو جہاں تک اس کا تعلق ہے, حجاب کا جہاں معاملہ ہے, وہ اسی لیے ہے کہ پروردگار عالم ایک ایسی سوسائٹی دیکھنا چاہتا ہے کہ جس کے اندر ویلیوز کو امپورٹنس دی جائے, کہ جس کے اندر حیا موجود ہو, جس کے اندر شرم موجود ہو, جس کے اندر ایک دوسرے کا احساس ہو, ایک دوسرے کی حرمت کا احساس ہو, ایک دوسرے کی ناموس کے لیے احترام کے جذبات ہوں. غور فرمایا آپ نے برادران عزیز, اسلام ایک ایسا معاشرہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ جس کے اندر بے حیائی کو فروغ دیا جائے, ایک شیم لیس سوسائٹی اسلام نہیں دیکھنا چاہتا. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ معاشرے میں مومنین میں خصوصیت کے ساتھ فحاشی پھیلے, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ان کے لیے دردناک عذاب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. مگر اتنا تو ہمیں سمجھ میں آیا, اتنا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ انسان جب عنوان عشق قائم کرتا ہے, چاہے اس کے اندر کوئی گراؤنڈ نہ ہو, گراؤنڈ لیس ہو, بیس لیس ہو, مگر اس کے باوجود ایسے احمق آپ کو نظر آ جائیں گے جو اس کے لیے بھی اپنے آپ کو فنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, یعنی جو جمال فانی کے لیے خود کو فنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اگر جمال فانی کے لیے خود کو فنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو آپ ذرا غور کیجئے, جب مرکز قربانی خود فانی ہے تو اس پر خود کو فنا کرنے سے بقا کیسے ملے گی؟ یہ تو فنا فی الفنا ہوگی, نہ کہ فنا فی البقا. جب مرکز قربانی باقی رہنے والا ہو اس کے لیے خود کو قربان کیا جائے تب انسان کو بقا مل سکتی ہے, جب مرکز قربانی ہی فانی ہو تو انسان کو بقا کیسے مل سکتی ہے؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور اس کے بعد اگلا مرحلہ کہ جس کے اندر ہمیں اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ انسان اور کس کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے, خودکشی, خودکشی سوئسائڈ, تو وہ کمٹ کر لے اور اپنے آپ کو ختم کر لے. امتحان میں فیل ہو گئے تو آپ کیا کریں؟ خودکشی. تجارت میں دیوالیہ نکل گیا, ریئل اسٹیٹ کا بزنس نیچے آ گیا, نعوذ باللہ, خدا نہ کرے, ہو گیا اب تو نعوذ باللہ بھی کیا بولیں اس میں, اور ہمارے کون سے پیسے لگے ہوئے ہیں اس کے اندر. مولانا علی مرتضیٰ زہری صاحب تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی اب جتنا ہو سکے ایگریکلچر کی طرف آ جاؤ, فارم وارم خریدو, جہاں پر کچھ بکریاں, گائیں, بھینس وغیرہ کچھ پالو, دو چار مرغیاں رکھو, ان کے انڈوں سے استفادہ کرو, ان کے دودھ سے استفادہ کرو, اگر کبھی بھوک زیادہ لگے تو کاٹ کے ان کا گوشت کھاؤ, کہ اب یہ کام کرو, اس لیے کہ اب دوسری چیزوں کے اندر اتنا چارم باقی نہیں ہے. اب یہ ان کے پوری پریزنٹیشن جو ہے وہ ریفرنسز کے ساتھ ہے اور نیٹ پر آپ اسے سن بھی سکتے ہیں, اور آپ میں سے بہت سو نے استفادہ کیا بھی ہوگا, بلکہ میں نے سنا ہے کہ بہت سو نے تو تلاش بھی شروع کر دی ہے کہ ہاں صاحب بات ٹھیک ہے, ایسی کوئی جگہ ڈھونڈو جہاں کچھ زراعت ورات ہو سکے, گھاس وانس اگ سکے, کچھ کھیت ویت بن سکے وہاں پر, تو خیر حرج نہیں ہے اس کے اندر, یہ بھی ایک اچھا آپشن ہے. ہمارے ہم تو انڈیفرنٹ ہیں, نہ ہیوں میں ہے نہ شیوں میں ہے, نہ ادھر انویسٹمنٹ ہے نہ ادھر انویسٹمنٹ ہے, اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن یہ تو ہے بہت سے افراد تجارت میں دیوالیہ نکل گیا, بینک کرپسی, تو کیا کریں گا؟ خودکشی. نوجوان نے امتحان دیا, امتحان کے اندر فیل ہو گیا, کیا کریں گا؟ خودکشی. اس کو علامہ سید علی نقی فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ گویا میدان حیات سے فرار اختیار کرنا, زندگی کے میدان سے فرار اختیار کرنا. تو یہ فرار کون کرے؟ جو فرار کے ماننے والے ہیں وہ یہ فرار اختیار کریں, جو حیدر کرار کے ماننے والے ہیں وہ کیوں فرار اختیار کر سکتے ہیں؟ زندگی کے اس چیز کا نام ہے کہ پروردگار عالم نے اگر ایک امتحان میں ڈالا ہے تو انسان پروردگار عالم کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اس سے فرار اختیار کرے. گناہوں سے فرار کو اسلام اپریشیٹ کرتا ہے, جو خود قرآن کہتا ہے کہ فروا الی اللہ, فرار کرو اللہ کی طرف, معصیت سے فرار کرو, گناہ سے فرار اختیار کرو, حرام سے فرار اختیار کرو, پروردگار عالم سے فرار اختیار مت کرو, خدا بند عالم کے پاس تو پناہ تلاش کرو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, ہم جو کہتے ہیں اس سے بڑا تو کوئی دشمن نہیں ہو سکتا. کہ حالات بہت خراب ہو گئے, ہمارا کاروبار ختم ہو گیا, کاروبار سے کے خاتمے سے زیادہ بڑا مسئلہ تو شیطان ہے.
हम इम्तिहान में फेल हो गए।
इम्तिहान में फेल होने से बड़ा मसला तो शैतान है। जब वो मौजूद है तो उसके मुकाबले में तो सारे मसाइल छोटे हैं। जब उसकी मौजूदगी में अब तक खुदकुशी नहीं की थी, डटे हुए थे, तो ये तो छोटे मसले हैं। इनकी मौजूदगी में भी डटे रहो। परवरदिगार आलम ये चाहता है कि बंदा इस्तकामत का मुजाहरा करे, सब्र का मुजाहरा करे, डटा रहे और मुख्तलिफ चीजों को पेश करे। परवरदिगार आलम से रुजू करे, मासूमीन से तवस्सुल करे, अल्लाह पर तवक्कुल करे और अपने मामलात को आगे बढ़ाए। परवरदिगार कोई ना कोई रास्ता पैदा करेगा। वरना क्या खुदकुशी के बाद जब ये दुनिया खत्म हो जाती है तो क्या उसके बाद परवरदिगार आलम की हुकूमत भी खत्म हो गई? हम ये कहेंगे ठीक है यहां से तो निकल गए तो वहां पर चले जाएंगे तो फिर कोई पकड़ने वाला नहीं है। वो खुदा तो वहां पर भी मौजूद है, यहां पर भी मौजूद है। ला युमकिनुल फिरारो मिन हुकूमतिक। ऐ परवरदिगार, हर मौला ने दुआए कुमैल में यही तो समझाया कि ऐ परवरदिगार हर एक की हुकूमत से भागना मुमकिन है, तेरी हुकूमत से फरार मुमकिन नहीं है। इसलिए कि हर एक की हुकूमत किसी सरहद पर जाकर खत्म हो जाती है। खुदा की हुकूमत की कोई सरहद नहीं है कि जहां कहा जा सके कि यहां से आगे खुदा का कानून नहीं चलता। खुदा का कानून हर जगह चलता है। जब हर जगह वो मौजूद है तो उसका कानून भी हर जगह मौजूद है और उससे फरार का कोई इम्कान नहीं है, कोई इम्कान नहीं। आप देखेंगे दुनिया के वो इलाके, मुतमद्दिन दुनिया, जापान तरक्की हो गई है, बहुत कुछ हो गया है। इंटरनेट पर जाइए और सर्च करें, सुसाइडल क्लब्स बने हुए हैं, क्लब्स बने हुए हैं। इतनी तरक्की के बाद, इतनी प्रॉस्पेरिटी के बाद, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना डाली, इतनी महंगी ट्रेनें बना डाली, इतने बड़े बड़े जहाज बना डाले। ये इतनी तेज चलती है, ये इतने स्पीड से चलती है, और ये उससे चलती है, और ये इससे चलती है। सब कुछ करने के बाद क्या बनाया हुआ है? का इज्तिमाई तौर पर खुदकुशी के क्लब बनाए हुए हैं और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि साहब कितना बहादुरी का काम किया कि खुदकुशी कर रहे हैं, कितना बहादुरी का काम किया। खुदकुशी करना बहादुरी का नाम है या फरार का नाम है? खुदकुशी इस बात की अलामत है कि मुझे मेरे परवरदिगार पर एतमाद नहीं है। वाकअन जो खुदा के मुनकर हैं उनके लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि अगर दुनिया में कोई मुश्किल आए तो किसकी तरफ रुजू करें, किसकी तरफ रुजू करें, कहां जाएं, कहां सर झुकाएं, कहां गिड़गिड़ाएं? कोई सुनने वाला नहीं है। अगर खुदा को ना मानो तो कोई सुनने वाला नहीं है, और अगर खुदा को मानो तो कोई और सुनने वाला हो ना हो, परवरदिगार आलम का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। ये इतना बड़ा सहारा है, ये इतना बड़ा सपोर्ट है, यकीन जानिए बरादरान अजीज, ये इतना बड़ा सहारा है, ये इतना बड़ा सपोर्ट है। इंसान के तमाम मसाइल, वो मसाइल हल होना वो बात का मरहला है। वो चाहता है कि कोई ऐसा हो कि जिसके साथ मैं शेयर करूं कि मेरी मुश्किल क्या है, मेरी परेशानी क्या है, वो चाहता है। तो मौलाना नकवी साहब दुआओं के हवाले से कह रहे थे, वाकई बिल्कुल बजा फरमा रहे थे कि मासूमीन ने सिखाया, बताया है कि किस तरह परवरदिगार से राजो नियाज किया जाए। बिल्कुल दुरुस्त बात है, परवरदिगार आलम से राजो नियाज करो। जिस तरह से एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात करता है, रातों की तारीकी में उठकर नमाज शब के मुसल्ले पर आकर इंसान परवरदिगार आलम से मुखातब तो हो, कुनूत में हाथ उठाकर अपनी जबान में जो वो कहना चाहता है, चाहे कच्ची में, चाहे गुजराती में, चाहे उर्दू में, चाहे अंग्रेजी में, जो मसला है वो बयान करे परवरदिगार के सामने। ऐ मालिक रोजगार नहीं मिल रहा, बयान करो खुदा की बारगाह में। ऐ परवरदिगार औलाद नहीं है, बयान करो खुदा की बारगाह में। जिस तरह से एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात करता है, उसी तरह परवरदिगार आलम से अपने सारे मसाइल पेश करो। वो सुनने के लिए तैयार है। किसी और के बारे में तो ये भी ख्याल हो सकता है कि जब इतने पुकारने वाले हैं तो वो किस किस की पुकार को सुनेगा। जोशन कबीर के अंदर यही सिखाया, या मन ला यशगलो सम उन अनसम इन। ऐ वो खुदा के जिसको एक का पुकारना दूसरे की पुकार से गाफिल नहीं करता। आप जरा देखिए वाक्य, एक का पुकारना दूसरे की पुकार से गाफिल नहीं करता। परवरदिगार आलम ने अपने दरवाजे को कब बंद किया? इंसान का सबसे बड़ा मसला यह है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहता है और उन प्रॉब्लम्स को सुनने वाला कोई दूसरा उसके सामने नहीं होता। खुदा ने अपनी बारगाह को ओपन रखा हुआ है। इसीलिए मासूम ने कितनी अच्छी बात कही कि अगर तुम चाहते हो कि खुदा तुमसे बात करे तो कुरान पढ़ो, और ये चाहते हो कि तुम खुदा से बात करो तो नमाज पढ़ो, करो बात अल्लाह से। यानी इन अल्फाज पर इंसान गौर भी तो करे कि जब इंसान कहता है कि इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, मालिक मैं तेरी इबादत करता हूं, मालिक मैं तुझसे मदद का तलबगार हूं, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता दिखा। आप जरा देखिए ये गुफ्तगू का अंदाज है। پروردگار عالم سے گفتگو ہو رہی ہے، پروردگار عالم سے بات چیت ہو رہی ہے، اور انسان قرآن کھول کر دیکھے، یعنی میں دعوت دیتا ہوں جتنے بھی ساتھی ہیں وہ سب کے سب اپنی پریشانیوں میں ذرا یہ کر کے دیکھیں، کسی قسم کا بھی پرابلم ہو قرآن مجید کو درمیان میں کہیں سے بھی کھولیں اور پڑھنا شروع کریں، اور ذرا دیکھیں کہ پروردگار عالم گفتگو کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور اس سے آگے بڑھیں کہ نہج البلاغہ کھول کر دیکھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں اور دیکھیں محسوس ہوتا ہے کہ مولا آپ سے کچھ بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر آگے اور بڑھنا ہے تو صحیفہ کاملہ کھولیں اور دیکھیے کہ چوتھے امام پھر سکھا رہے ہیں، یعنی پروردگار نے بات کی، مولا نے دلاسا دیا، اور اب چوتھے امام گویا یہ سکھا رہے ہیں کہ اب تم بھی خدا کی بارگاہ میں بات کرو، اور انداز یہ اختیار کرو، انداز یہ اختیار کرو، ویسے اپنے الفاظ میں جو کہنا ہے کہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن واقعاً پورے پروٹوکول کے ساتھ جو پروردگار کی بارگاہ کے آداب ہیں اس کے مطابق اگر اس سے بات کرنا چاہتے ہو تو واقعاً وہ کون بتا سکتا ہے کہ جو وہاں سے آیا ہو وہی بتا سکتا ہے کہ وہاں کے آداب کیا ہیں، وہ معصومین کے سوا کوئی دوسرا نہیں، درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور اس کے بعد عملی طور پر جو محنت کرنی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو ملے گا وہی جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کے لیے ایفرٹس نہ کریں، محنت نہ کریں، تیاری نہ کریں. یہ تو نہیں ہوگا کہ اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ چھپر پھٹے گا اور آسمان سے موجزتن ہیرے اور جواہرات نازل ہونا شروع ہو جائیں گے، نہیں یہ نہیں ہوگا، چھپر نہیں پھٹے گا، چھپر پھٹے گا تو اور زیادہ نقصان ہو جائے گا، وہ نہیں ہوگا، محنت تو کرنا ہے، ورنہ یقین جانیے کہ اگر ہر مشکل کو صرف دعا ہی سے دور کرنا ہوتا، دعا نام ہے طاقت کے حاصل کرنے کا، کہ جس کے بعد وہ محنت آسان ہو جاتی ہے، جس کے بعد وہ کوشش آسان ہو جاتی ہے، میدان میں اترنا آسان ہو جاتا ہے، یقین جانیے برادران عزیز، ورنہ اگر صرف اور صرف دعا سے جس میں کوئی ایفرٹ ساتھ میں نہ موجود ہو اگر سارے مسائل حل کرنا ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پروردگار امتحان کیوں لیتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میدان میں کیوں آتے، امام مظلوم کربلا میں کیوں آتے، جناب زینب اون محمد کو تیار کیوں کرتی، کیوں تیار کرتے، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سنیے اور ہم منزل مسائل سے قریب ہو جائیں. یہ جناب زینب کے دو بیٹے جناب جعفر تیار، وہی جناب جعفر تیار کہ جو پیغمبر اکرم کے نمائندے بن کر گئے ہیں حبشہ نجاشی کے در، پہلی ہجرت، دو ہجرتیں ہوئی، پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف ایتھوپیا، اور سیکنڈ مائگریشن جو مدینہ منورہ کی طرف ہوئی، وہ پہلی مائگریشن یا پہلی ہجرت جو ہوئی ہے پیغمبر اکرم نے کس کو سردار بنایا ہے، جناب جعفر تیار، کون جعفر تیار، مولا کے بھائی، کون جعفر تیار، ابو طالب کے بیٹے، اور یہی جعفر تیار ان کے فرزند جناب عبداللہ، جناب زینب مولا کی بیٹی، جناب عبداللہ ابن جعفر تیار اور جناب زینب کی شادی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں یہ دو فرزند پیدا ہوتے ہیں، جناب اون اور جناب محمد، اور جناب جعفر تیار وہ ہیں کہ جن کی شہادت ہوئی ہے غزوہ موتا میں، جس میں حضرت جعفر تیار کے دونوں بازو کٹے، اور اس کے بعد پیغمبر اکرم نے ان کے بارے میں یہ بتایا کہ پروردگار نے انہیں جنت میں دو پر عطا کیے ہیں جن سے وہ پرواز کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کا نام پڑا تیار، پرواز کرنے والے، اور یاد رکھیے گا یہ اتنے شجاع، اتنے بہادر تھے کہ ان کی بہادری ضرب المثل تھی، ان کی بہادری ضرب المثل تھی، باقاعدہ حوالہ دیا جاتا تھا جعفر تیار کی بہادری کا، ان کی شجاعت کا، اور اس سے بڑھ کر کیا منزلت ہوگی کہ جناب عباس کی شہادت کے بعد معصوم نے اپنی حدیث میں روایت میں اس بات کو بیان کیا کہ جس طرح سے جناب جعفر تیار کو پروردگار نے بازوؤں کے بدلے پر عطا کیے، اسی طرح سے عباس علمدار کو بھی پروردگار نے بازوؤں کے بدلے پر عطا کیے، یعنی اس موقع پر شباہت کے لیے جس کو پیش کیا گیا وہ جناب جعفر تیار کی ذات والا صفات ہے. یہی جناب جعفر تیار کہ جن سے منسوب وہ نماز ہے جس کو کہا جاتا ہے نماز جعفر تیار، جس کے لیے پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا تھا خیبر کا مال غنیمت وہ سب کا سب مل کر بھی اس ایک نماز جعفر تیار کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ جناب جعفر تیار کی زندگی، یہ جناب جعفر تیار کی شجاعت، یہ ان کا مرتبہ اور ان کا مقام. ان کے فرزند عبداللہ، ان کے فرزند جناب اون، جناب محمد، عمر کتنی ہے، سات یا آٹھ برس یا نو برس، یعنی بچپنا ہے، سات آٹھ سال کی عمر، ان بچوں کی عمر بہت کم ہے. کربلا کے واقعے کے بارے میں جہاں سب نے سنا ہوا تھا کہ ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا ہے، تو کیا جناب زینب نے نہیں سنا تھا؟ جناب زینب نے سنا تھا، یہ بچے ذرا بڑے ہوئے ہیں, ذرا ان کی عمر ہوئی اور بی بی زینب نے انہیں جناب عباس کے حوالے کیا. اے بھیا عباس, ذرا تم ان کے استاد بنو, انہیں بتاؤ کس طرح سے تلوار چلانی ہے, ان کی تربیت تم کرو, کس طرح میدان میں جاتے ہیں, کس طرح سے تلوار استعمال کرتے ہیں, تم سکھاؤ. اے بھیا عباس, جناب عباس کے شاگرد ہیں جناب عون اور جناب محمد, یہ دونوں شاگرد ہیں حضرت ابو الفضل عباس کے, ان کی تربیت کی ہے جناب عباس نے. اور اب اس کے بعد جناب زینب کو ارمان کیا ہے کہ یہ دونوں میرے بیٹے کربلا میں میرے بھائی کے کام آ جائیں, بس یہ ان کا مطمئن نظر, یہ ان کا ٹارگٹ, یہ ان کا ہدف. جناب عبداللہ جب امام مظلوم چلے ہیں سفر پر, اس موقع پر جناب عبداللہ طبیعت کے اعتبار سے بھی آنکھیں کام کرنا بہت حد تک کم ہو چکی ہیں, نظر آئی سائٹ بہت ویک ہو چکی ہے, نظر بھی پراپرلی نہیں آتا. مگر عزیزوں, یہ جناب عبداللہ اپنے ان دونوں بیٹوں کو لے کر امام مظلوم کی تلاش میں اور جناب زینب کی تلاش میں قافلے کو ڈھونڈتے ہوئے آ رہے ہیں. دیکھیے امام مظلوم کا قافلہ مدینہ سے مکہ, اگر میپ میں اگر آپ لوکیٹ کرنا چاہیں اور اگر میری انگلیوں کی طرف توجہ کریں کہ اگر یہاں پر مدینہ ہے تو یہاں پر مکہ ہے, اور یہاں اگر اسٹریٹ جائیں تو کوفہ آئے گا اور اسی کے پاس کربلا. مدینہ, مکہ اور کوفہ, کوفہ اور آگے. امام مظلوم مدینہ منورہ سے آگئے ہیں مکہ, اور مکہ آنے کے بعد اب روانہ ہو رہے ہیں کوفہ, اور راستے میں ایک منزل پر امام مظلوم نے اپنے قافلے کو روک دیا. بھیا عباس, قافلے کو ٹھہرا دو, ابھی اون محمد آئے نہیں ہیں, جناب زینب قافلے میں ہیں, اون محمد جناب عبداللہ کے پاس ہیں. حضرت عباس سے کہتے ہیں بھیا اس قافلے کو ٹھہرا دو. حضرت ابو الفضل عباس نے سوال کیا, مولا کوئی کام یہاں پر؟ کہا نہیں, مجھے کسی کا انتظار ہے, مجھے کسی کا انتظار ہے, انتظار ہو رہا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ آنے والا آتا ہوا نظر آتا ہے. یہ آنے والے کون ہیں؟ جناب عبداللہ ابن جعفر تیار. ان کے ساتھ کون ہے؟ ایک ہاتھ میں اون, دوسرے ہاتھ میں محمد. آئے سلام اور وعلیکم السلام کے بعد جناب عبداللہ کہتے ہیں, اے حسین, میں اپنی زوجہ زینب سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی زوجہ زینب سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں, کیا اجازت ہے؟ امام مظلوم کہتے ہیں, اے عبداللہ, آپ کی زوجہ ہے, اجازت کی ضرورت نہیں ہے, جائیے بات کیجیے. جناب زینب کو اطلاع مل چکی ہے کہ میرا شوہر آیا ہے, اور جناب زینب کے ذہن میں کیا موجود ہے؟ شریعت کی پابندی بھی ہے, معلوم ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا. خیال کیا آ رہا ہے دل میں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ میرے شوہر مجھے پلٹانے کے لیے آئے ہیں, مجھے واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں؟ جناب عبداللہ اس اماری پر آتے ہیں, وہ اماری جو اس وقت بے کجاوا نہیں تھی, جناب زینب اس میں بیٹھی ہوئی ہے. جناب عبداللہ نے سلام کیا, اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوال کریں, جناب زینب کہتی ہیں, اے عبداللہ, اس سے پہلے کہ تم کچھ کہو اتنا سن لو, اگر تم مجھے پلٹانے کے لیے آئے ہو تو شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی سفر نہیں کر سکتی. میں جانتی ہوں میں واپس تو جاؤں گی, مگر حسین کے بغیر زینب زندہ رہ پائے گی؟ حسین کے بغیر کیا زینب زندہ رہ پائے گی؟ زینب کی لاش ہی واپس جائے گی, زینب زندہ تو نہیں جا سکے گی. عبداللہ ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں, بی بی, شوہر ہے نا اپنے مقام پر, مگر میں آپ کے مرتبے کو جانتا ہوں, میں آپ کے مقام سے واقف ہوں, میں آپ کو کوئی حکم دینے نہیں آیا, میں تو فقط آپ کے جد کی ایک حدیث کو یاد کرتے ہوئے یہاں پر آ گیا. تو میرے جد کی حدیث کون سی؟ کہا آپ کے جد کی حدیث ہے کہ جب کبھی سفر پر جاؤ تو سامان صدقہ ساتھ لے کر جاؤ. بی بی آپ سفر پر تو روانہ ہو گئی, مگر صدقے کا سامان ساتھ لے جانا بھول گئی. میں فقط صدقے کا سامان آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں, میں کوئی حکم دینے نہیں آیا. یہ صدقے کا سامان, وہ صدقے کا سامان کیا ہے؟ بی بی یہ اون اور محمد, یہ صدقے کا سامان ہے, یہ سامان صدقہ ہے. اگر راستے میں کبھی آپ کے بھائی پر کوئی کٹھن بڑھتا ہے, ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دیجئے گا, دوسرے کو میری طرف سے صدقہ کر دیجئے گا. میں صدقے کا سامان دینے کے لیے آیا ہوں. اب یہ جناب زینب سامان صدقہ لے کر کربلا پہنچی ہے, اور ابھی آپ نے مولانا سے سنا کہ جناب زینب کی تمنا کیا ہے, عاشور کا دن آ گیا. عزیزوں عاشور کا دن آ گیا, ایک کے بعد ایک قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں. اصحاب گئے, عزہ اور اقربا کی باری آئی, اور جناب زینب سوال کر رہی ہیں, اے اون, اے محمد, تمہارا لاشا اب تک نہیں آیا, تم اپنی ماں کو کتنا شرمندہ کروا رہے ہو؟ اے میرے بچوں, تمہارا لاشا اب تک نہیں آیا؟ اون اور محمد वो हाथ जोड़ कर कहे अम्मा हम क्या करें, मामू जंग की इजाजत नहीं देते, मामू शहादत की इजाजत नहीं देते। अजीजों आप ईमानदारी से बताइए, ये मामू और भांजे का रिश्ता वो है कि जिसमें भांजा हमेशा मांगता है, मामू हमेशा देता है। भांजे हमेशा ये कहते हैं मामू हमें ये दिला दीजिए, मामू हमें वो दे दीजिए, मामू हमें वो दे दीजिए, मगर किसी भांजे से आपने सुना कि वो मामू से कह रहा हो कि हमें मौत की इजाजत दे दीजिए? ये औले मोहम्मद मरने की इजाजत मांगते हैं। हुसैन मुंह फेर लेते हैं, जवाब नहीं देते। और उस मौके पर जब जनाब ज़ैनब ने भी सिफारिश की, कबूल नहीं किया, इमाम मज़लूम आंसू बहाते हुए चले गए। औले मोहम्मद क्या कहते हैं? अल्लामा नज़मुल हसन कर्रारवी अपनी किताब ज़िक्रुल अब्बास में ये जुमले लिखते हैं जिनका खुलासा गुजारिश कर रहा हूँ कि उस मौके पर औले मोहम्मद हसरत के साथ कहते हैं, ए अम्मा अगर मामू हुसैन नहीं मानते तो क्या हुआ, आप अब्बास मामू के हवाले कर दीजिए, ये आप उनकी जिम्मेदारी लगाइए कि वो हमें इजाजत दिलवाएं। हजरत ज़ैनब ने जनाब अब्बास को तलब किया, अब्बास गुलाम की तरह जनाब ज़ैनब के सामने आते हैं, बहन है रिश्ते में मगर माँ के बराबर है। अब्बास के लिए मैदान में जाना आसान है, मगर ये जो सवाल ज़ैनब ने रख दिया, जवाब दे तो कैसे दे, समझ नहीं पा रहे। बीबी ने कहा, ऐ भैया अब्बास, ये औले मोहम्मद तुम्हारे हवाले, हुसैन से इजाजत दिलवाओ। इम हजरत अब्बास औले मोहम्मद को लेकर इमाम मज़लूम के पास आए, जनाब ज़ैनब का पैगाम न जाने किस दिल से पहुंचाया। हुसैन कहते हैं, भैया अब्बास बहन 7-8 बरस के बच्चों का गला कटाने की बात करती है, मैं कैसे इजाजत दूं, मुझे नहीं मालूम किस दिल से इजाजत मिली। मगर ये औले और मोहम्मद गए मैदान में, ये 3 दिन के भूखे प्यासे बच्चे कब तक लड़ते, घोड़े से जमीन पर आए और अब सवाल किया मदद का कि मामू जान हमारी मदद को आइए। इमाम हुसैन ने जनाब ज़ैनब से कहा, ऐ बहन ज़ैनब तुम्हारी कुर्बानी काम आई, आओ भैया अब्बास हम बच्चों के पास चलते हैं। बीबी ज़ैनब हुसैन जा रहे हैं, ये जुमला का, ऐ भैया हुसैन ये तो शुक्र का मौका है, अगर पानी होता वुजू करके नमाज शुक्राना अदा करती, पानी नहीं है मैं तयम्मुम करके शुक्राने की नमाज अदा करूंगी। इमाम मज़लूम और जनाब अब्बास गए और जिस दौरान वो लेकर आ रहे हैं, ज़ैनब माँ तो है ना, अब सजदे में जाकर परवरदिगार से कह रही है, खुदाया इस दुखिया की कुर्बानी कबूल कर, इस उम्मत ने भूखे प्यासे बच्चों को जिदा कर दिया, मालिक उनके जनाजे आ रहे हैं, मुझे सबर अदा कर। बच्चों के लाशें लेकर हुसैन और अब्बास आए, खेमे में है ये बच्चों के लाशें पड़े हुए, एक तरफ हुसैन, एक तरफ अब्बास, एक तरफ जनाब ज़ैनब मौजूद है। और उस मौके पर हुसैन का जुमला ये है, ऐ बच्चों मामू तुम्हारा हक अदा ना कर सका, मगर तुमने ज़ैनब के दूध का हक अदा कर दिया। जनाब ज़ैनब कहती, भैया मुझे इजाजत है मैं इन मेहमानों से कुछ बात कर लूं, भैया मुझे इजाजत है। अब ये माँ के जज्बात बोल रहे हैं, बीवी झुकी औले मोहम्मद के पास, झुक कर कहती है, ऐ बेटा औले मोहम्मद जब रुख्सत किया तो तुम भूखे भी थे प्यासे भी थे। देखो नाना और नानी से अपनी माँ की शिकायत ना करना, नाना और नानी से शिकायत ना करना। बड़े बेटे के पास आकर कहती है, ऐ बेटा ये छोटा जब रात को चौंक जाता था मैं अपने सीने से लगा लेती थी, अब बयाबान में ये बच्चा तेरे हवाले, अगर चौंक जाए अपने सीने से लगा लेना। छोटे बेटे के पास आई, उसके हाथों को अपने हाथ में लिया, खून अपने चेहरे पर मला और कहने लगी, माँ इन हाथों के निशान, माँ इन हाथों के निशान। उमर साहब ने बताया कि मैदान में किस तरह से जान देते हैं। अचानक खड़ी होकर कहती है, ऐ भैया हुसैन इन बच्चों से अगर कोई कोताही हुई हो तो ज़ैनब माफी मांगती है, मैंने कह दिया था मैदान में ये ना कहना हम हुसैन के भांजे हैं, यही कहना हम हुसैन के गुलाम हैं। हुसैन ज़ैनब से लिपट गए, ऐ बहन ज़ैनब ये बच्चे जब मैदान में कोई पूछता तुम कौन हो यही कहते हैं हम हुसैन के गुलाम हैं। अब माता में हुसैन
شہ نے صدا دی بن مر گئے الحسن مر گئے جائے تیرے ہائے وہ خورشید و ماہ توڑ کے دم کر کے آ دے گئے رنجو بہن مر گئے جائے تیرے مانگ کے پانی کا جا ہو گئے ہائے وہ تشنا دہن مر گئے جائے تیرے بات طلب بھی نہ کی خلد کی بس راہ لی کم سخن و بے وطن مر گئے چاہے تیرے ایک تو آتش کا وفود دوسرے زخموں سے چور ایسے ہوئے خاصتن مر گئے جائے تیرے لاش لایا ہوں آنا محمد کا مجھے زینب کو پرسا دینا ہے ذرا پردہ ہٹا دی جو خیمے کا مجھے زینب کو پرسا دینا ہے اے بابا علی تم نجف چھوڑ کے اے ماں فاطمہ تو لحد چھوڑ کے آ کے خیمے میں ساتھ چلو تم میرے مجھے زینب کو پرسا دینا ہے خنجر و تلوار سے تیروں کی بوچھار سے ہوتے ہی زخمی بدن مر گئے جائے تیرے مانگ کے پانی کا جام ہو گئے دونوں تمام ہائے وہ تشنا دہن مر گئے جائے تیرے شہنے صدا دی بہن مر گئے جائے تیرے. یا حسین 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 یا حسین. زینب نے رو کر کہا آنو محمد میرے, زینب نے رو آنو محمد میرے, مر گئے خون میں نہا آنو محمد میرے. زینب نے رو کر کہا نو محمد میرے, زینب نے رو کر کہا آنو محمد میرے, مر گئے خون میں نہا محمد میرے. مامو پہ صدقے ہوئے تیغوں سے زخمی ہوئے, مامو پہ صدقے ہوئے تیغوں سے زخمی ہوئے, خون میں تڑپتے ہوئے آنو محمد میرے. زینب نے کر کہا آنو محمد میرے, مر گئے خون میں میرے. بیاہ نہ میں نے رچا دل کا نہ مطلب ہوا, بیاہ نہ میں نے رچا دل کا نہ مطلب ہوا, روتی ہے میں یہاں آنو محمد میرے. نے رو کر کہا آنو محمد میرے, زینب نے رو کر کہا نو محمد میرے, مر گئے من میرے. مامو پہ صدقے ہوئے تیغوں سے زخمی ہوئے, مامو پہ صدقے ہوئے تیغوں سے زخمی ہوئے, خون میں تڑپتے ہوئے نو محمد میرے. زینب نے رو کر کہا او نو محمد میرے, میں نہا نو محمد میرے. ارما تھا بہو پوتے کا ہائے یہ کیا ہو گیا, ارما تھا بہو پوتے کا ہائے یہ کیا ہو گیا, دل میں میرے رہ گیا آنو محمد میرے. رو کر کہا آنو محمد میرے, مر گئے خون میں نہ نو محمد میرے. آئے اجل آ گئی موت تمہیں با گئی, آئے اجل آ گئی موت تمہیں با گئی, کس کی نظر کھا گئی آنو محمد میرے. رو کر کہا آنو محمد میرے, زینب نے رو کر کہا نو محمد میرے, مر گئے خون میں نہا ہائے اجل آ گئی موت تمہیں با گئی, ہائے اجل آ گئی موت تمہیں با گئی, کس کی نظر کھا گئی آنو محمد میرے. زینب نے رو کر کہا نو محمد میرے, زینب نے رو کر کہا آنو محمد میرے.